گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے. آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله
الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله
الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, دار الافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں. درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 9 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے قرآن پاک پڑھا رب تعالی کی حمد کی اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا, نیز اپنے رب سے مغفرت طلب کی, تو اس نے بھلائی اس کی جگہ سے تلاش کر لی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دور میسیجز کے کچھ سوالات ہم سلسلے میں شامل کریں گے. ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ کوئی کمپیوٹر خریدا, جیسے لیپ ٹاپ لیا یا کوئی بھی سی پی یو وغیرہ لیا, اس کے سی ڈی روم میں سے کوئی سی ڈی نکل آئی, جیسے کہ پہلے جو مالک تھا اس نے ڈالی ہوئی تھی, اور اب بازار سے لے آتے ہیں, ظاہر سی بات ہے بعض دفعہ معلومات بھی نہیں ہوتی کہ کس کا ہے, اس سی ڈی کا کیا حکم ہے؟ وہ کمپیوٹر کا حصہ کہلائے گی, اب یہ اس کا مالک ہو گیا یا دکاندار کو واپس کرنا ہے, کیا ہوگا اس حوالے سے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہاں پر ایک اصول کار فرما ہے خرید و فروخت کے حوالے سے, علماء نے یہ ایک اصول بیان فرمایا ہے. وہ اصول یہ ہے کہ جب آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو کون سی چیز جو اس کے ساتھ متصل ہے یا جو اس کے ساتھ ہے, کون سی چیز کی وضاحت کرنی پڑے گی کہ یہ میں خرید رہا ہوں یہ بھی اس میں شامل ہوگی, اور کون سی چیز ایسی ہے جو تباً اس میں داخل ہو جائے گی. یعنی ایک چیز آپ نے خریدی تو ایک دوسری چیز ہے وہ تباً اس کے ساتھ ہی شامل ہو جائے گی. تو یہ ایک اصول علماء نے بیان فرمایا ہے اور اس کی بہت ساری مثالیں بھی کتابوں میں تحریر فرمائی ہیں. یہ جہاں تک مسئلہ ہے کہ کسی نے جو ہے وہ سی پی یو خریدا یا لیپ ٹاپ وغیرہ یا اس طرح کی کوئی چیز خریدی, اب اگر اس میں سی ڈی ہے تو ظاہر ہے وہ جو سی ڈی ہے وہ طبعاً اس میں شامل نہیں ہے,
ٹھیک ہے,
اس کے تابع نہیں ہے بالکل بھی. تو اب ظاہر ہے انہوں نے خریدی ہے, جہاں سے انہوں نے لیا ہے وہ سی ڈی جو بھی تھی, یہ ان پہ لازم ہوگا کہ وہ اس کو واپس کریں. بلکہ بعض اوقات تو جیسے سی پی یو وغیرہ خریدے جاتے ہیں, تو اب تو خیر تھوڑا کم ہو گیا, تو سی پی یو وغیرہ بھی خریدے جاتے ہیں, اس میں باقاعدہ جو سی ڈی روم ہے یا ڈی وی ڈی روم جو لگا ہوا ہوتا ہے وہ بھی بعضوں کا تباً شامل نہیں ہوتا, اس کے بھی الگ سے پیسوں کی ادائیگی کر کے
ٹھیک ہے
پھر اس کو ساتھ شامل کیا جاتا ہے. تو اس طرح کا اصول کار فرما ہے جو عرف کو دیکھتے ہوئے ہی مد نظر رکھا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ کوئی شخص فریج لینے کے لیے جاتا ہے, اب فریج اس نے خریدی ہے, فریج کی اس کے ریٹ بھی طے ہو گئے, اب وہ کہتا ہے کہ مجھے فریج کے ساتھ اسٹیبلائزر بھی دیا جائے اور فریج کا جو سٹینڈ ہے وہ بھی دیا جائے, تو ظاہر ہے وہ تباً اس میں شامل نہیں ہے,
الگ سے خرید
جو اس کے ساتھ جو چیزیں ہیں وہی اس میں شامل ہوں گی. جیسے آپ نے فریج خریدی ہے, فریج کے اندر کے جو شیلف بنے ہوئے ہیں, دیگر جو چیزیں ہیں وہ تو اس میں تباً شامل ہیں, اگرچہ ان کو اتار کے الگ کیا جا سکتا ہے, وہ تو اس میں شامل ہوتی ہیں ساری چیزیں, مگر جیسے اسٹیبلائزر ہے یا دیگر چیزیں ہیں یہ ان میں شامل نہیں ہوتی.
اور
تو ہر چیز کے بارے میں الگ الگ اصول و ضوابط ہیں. کسی شخص نے گھر بیچا, اب گھر بیچنے کے بعد 50 لاکھ کا سودا ہو گیا گھر کا, اب جب گھر اس نے بیچ دیا, سامنے والا شخص رہنے کے لیے آیا, اس نے کہا نہیں جو دروازے لگے ہیں وہ میں نے آپ کو نہیں بیچے تھے,
ٹھیک ہے
تو اب یہ ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ جو دروازے ہیں وہ اس کا حصہ ہیں وہ اس میں شامل ہیں
ٹھیک ہے
مکان کی خرید و فروخت ہوگی تو دروازے اس میں شامل ہوں گے
ٹھیک ہے
تو اسی طرح علماء نے مزید دیگر بھی مثالیں دی اور ہمارے یہاں عرف میں بھی یہ دیکھا جائے گا کہ کون سی چیز اب خریدی جائے تو کون سی چیز تبن جو ہے وہ اس میں شامل ہوتی ہے وہ اگر شامل ہوتی ہے تو جو بیچنے والا ہے وہ اس کو منع نہیں کر سکتا اور اگر شامل نہیں ہوتی ہے تو خریدنے والا زور زبردستی لے نہیں سکتا اس کا مطالبہ نہیں کر سکتا تو یہ سی ڈی نکلی ہے تو یہ اس کا حصہ نہیں ہے تو ان پہ لازم ہوگا کہ ان کو
دکاندار بعد میں خود دے دے تو لے لیں بولے وہ بولے پیچھے سے آئیے میں
ہاں اس کی طرف سے ہے وہ دیکھیں اب اس کے لیے کیا حکم ہوگا جہاں سے اس نے خریدا ہے وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے تو اس پہ یہ لازم ہوگا کہ یہ اس کو واپس کرے
ٹھیک ہے ٹھیک ہے جزاک اللہ اسی طرح ایک اور سوال میسج میں پوچھا گیا کہ کیا ایک شخص دو قربانیاں کر سکتا ہے قربانی تو ایک شخص پر ایک ہی واجب ہوتی ہے لیکن وہ کہتے ہیں ابھی میں دو بکرے ذبح کروں گا قربانی کروں گا ان کی یا دو حصے ڈال لوں گا گائے کے اندر بیل کے اندر جس کے اندر بھی کیا کہتے ہیں سوال ہے
دیکھیں ایک تو یہ صورت ہے کہ اس نے کوئی بڑا جانور لے کر آیا اور اس نے قربانی کر دی اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں نے سات قربانیاں کر دی ہیں تو وہ اس کی طرح سے وہ ایک ہی وجوب ادا ہوگا اسی طرح اگر اس نے دو حصے اپنی طرف سے ڈال لیے ہیں تو وہ ایک ہی وجوب ادا ہوگا ہاں اگر یہ بکرا ذبح کرتا ہے یعنی دو چھوٹے جانور لے کر آیا اور یہ اپنی طرف سے ذبح کرتا ہے تو جب اس نے پہلا جانور جو ذبح کیا تو اس کا جو واجب تھا وہ ادا ہو گیا
ٹھیک ہے
اب جو دوسرا جانور ذبح کرے گا وہ اس کی طرف سے وجوب کے درجے میں نہیں آئے گا
نفلی کہلائے گا
جی
اس میں پھر یہ کوئی نیت کر لے کسی
کوئی بھی نیت کر لے والدین کے لیے نیت کر لے یا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے نیت کر لے
ٹھیک ہے
تو اگر جو یہ طریقہ اختیار کرے گا تو پھر پہلے سے اس کا وجوب ادا ہو جائے گا اور دوسرا اس کی طرف سے
ساری امت کی نیت کر سکتا ہے ساری امت مسلمہ کی اصال ثواب کے لیے کرتا ہوں بہت سارے لوگ
اصال ثواب کے لیے تو کر سکتا ہے مگر یوں نہیں کر سکتا کہ ایک ہی جانور کو چند لوگوں کی طرف سے ذبح کر دے
یہ نہیں ہو سکے
یعنی نفلی قربانی اپنی طرف سے کرے گا اور اس کا جو اصال ہے جو ثواب پہنچانے کا جو طریقہ ہے وہ بے شک ساری امت کے لیے کر دے یوں نہیں کر سکتا کہ میں یہ جانور تمام امت کی طرف سے ذبح کرتا ہوں یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خاصیت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جانور کو ذبح فرمایا اور اس کے متعلق یہ ارشاد فرمایا کہ میری امت کی طرف سے قبول فرما اپنی طرف سے بھی فرمایا اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے آل کی طرف سے بھی اور امت کی طرف سے بھی تو یہ حضور کی خاصیت ہے عام انسان جو مسلمان ہے وہ قربانی کرے گا تو ایک جانور ایک کی طرف سے ہی ذبح کر سکتا ہے
ایک اور بڑا دلچسپ سوال ہے میسج کے اندر یہ بھی پوچھا گیا کیا آسٹریلین گائے یارک کہتے ہیں غالباً اس کو اس کی قربانی کر سکتے ہیں تھوڑا ہیوی ہوتا ہے لمبے لمبے بال ہوتے ہیں تو کیا یہ بھی جانور ہے قربان کرنے والا یا وحشی جانوروں میں شمار ہوگا
دیکھیں اصل میں شریعت مطہرہ نے جو جانور بیان کیے ہیں جیسے بکری بکرا ہے دمبا دمبی بھیڑ وغیرہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں اسی طرح اونٹ وغیرہ ہے گائے کو ذکر کیا اس میں بیل بھی شامل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بھینس سے دیگر جو چیزیں وہ بھی شامل ہیں
ٹھیک ہے
اور اسی طرح یہ گائے ہی ہوتی ہے اور یہ وحشی بھی نہیں ہوتی پالتو ہی ہوتی ہے
ٹھیک ہے
تو آسٹریلین گائے اس طرح کا اس کو کہا جاتا ہے اس کی قربانی کر سکتے ہیں
ٹھیک ہے جزاک اللہ کچھ کالز ہمارے پاس موجود ہیں ایک کال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں جی چلائیے
ہم نے قربانی کے لیے پیسے بھیجے جس سے جانور خریدنا تھا اسی کے اکاؤنٹ میں ہم نے پیسے بھیج دیے اور ہم نے کہا کہ آپ ہماری جانور کی قربانی کر دیجیے گا تو برائے کرم رہنمائی فرمائے یہ کرنا کیسا اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آج کل لڑکیوں گھر والوں کی طرف سے یہ ترکیب بنی ہوئی ہے کہ اگرچہ لڑکی ہی کی غلطی ہوتی ہے لیکن جب طلاق لیتے ہیں یا کھلا لیتے ہیں تو لڑکے کے اوپر 10 لاکھ 15 لاکھ روپے کا ایک جو ہے وہ دائر کرتے ہیں مقدمہ تو ایسا کرنا کیسا برائے کرم رہنمائی فرمائے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دو سوال ہیں قربانی کے حوالے سے
دیکھیں قربانی کے حوالے سے تو یہ تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے کسی سے قربانی کروانا چاہتے ہیں اس کو وکیل بنا دیا پیسے بھی اس کو بھیج دیے اور اسے کہا کہ جانور بھی تم خرید لو اور ذبح کرنے کا بھی اس کو وکیل بنا دیا کہ ان کی طرف سے قربانی کر دی جائے تو اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے ایسا کر سکتے ہیں
یہ پوچھ رہے ہیں کہ جس سے جانور خریدنا ہے ایک ویوپاری ہے مثال کے طور پہ اس کو کہا کہ پیسے تمہارے اکاؤنٹ میں اور تم میری طرف سے قربانی کر دو
نہیں ایسا نہیں ہو سکے گا
کیونکہ وہ دو چیزوں
خرید و فروخت میں خرید و فروخت کے اندر ایک ہی شخص خریدنے والا ہو
جی جی
اور وہی شخص بیچنے والا ہو تو ایسا نہیں ہو سکتا خرید و فروخت میں ایک ہی شخص دونوں طرف کا وکیل نہیں بن سکتا اس کی شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے ہاں اگر کسی تیسرے شخص کو انہوں نے پیسے دیے ہیں اور اسے کہا کہ جانور خریدو اور جانور خرید کے میری طرف سے قربانی کر دو اس کی شرعی طور پر اجازت ہوگی.
جو یہ پوچھ رہے ہیں اس میں ایک ہی شخص دو چیزوں کا وکیل ہو رہا ہے،
اگر ان کی مراد یہ ہے کہ جس سے جانور خریدنا ہے اسی کو یہ یوں رقم دے رہے ہیں، وکیل اس کو بنا رہے ہیں کہ جانوروں میں سے کوئی بھی جانور تم اپنے ان میں سے پسند کرو اور میری طرف سے جو ہے وہ خرید لو، اپنی طرف سے بیچ دو، تو یہ طریقہ کار درست نہیں ہوگا، اس کی شرعی طور پہ اجازت نہیں ہوگی. جو دوسرا سوال انہوں نے کیا ہے کہ طلاق ہوتی ہے یا خلع وغیرہ کی صورت ہو جاتی ہے تو لڑکے پر جرمانہ عائد کیا جاتا ہے. دیکھیے، شرعی طور پر جو مالی جرمانہ ہے اس کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے، مالی جرمانہ نہیں لگایا جا سکتا. پھر انہوں نے یہ کہا کہ لڑکی کی غلطی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لڑکی والے اس طرح کے جرمانے لگاتے ہیں. اصل میں یہ کچھ ایسا سسٹم بنا ہوا ہے، برادریوں کا سسٹم بنا ہوا ہے جس میں لوگ اپنے بڑوں کو برادری کا بڑا بنا دیتے ہیں، ووٹنگ وغیرہ ہوتی ہے. اب انہوں نے جو اصول و ضوابط بنا دینے ہیں اس کے اوپر سب کو کاربند ہونا پڑتا ہے. اب وہ اصول شریعت کے مخالف ہوں یا موافق ہوں، ان کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اور جن کے ہاتھوں میں یہ ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ بھی علماء ہوں یا کوئی مفتیان کرام پر مشتمل ہوں، یا وہ اپنا جو بھی لائے عمل تیار کرتے ہیں کہ ہمارے برادری کے یہ اصول و ضوابط ہیں، دعوت کے یہ اصول و ضوابط ہیں، شادی نکاح طلاق کے یہ اصول و ضوابط ہیں، وہ چیک بھی نہیں کرواتے کسی سے کہ ہمیں بتا دیا جائے شریعت کے مطابق ہیں یا نہیں.
جو چار بندوں نے طے کیا وہ
وہی اوکے کر دیتے ہیں، تو اس کی شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے مالی جرمانہ لگا جاتا ہے، دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ جس نے طلاق دی ہوتی ہے اگرچہ بےچارے نے انتہائی مجبوری میں طلاق دی ہو، عورت کی طرف سے اس کے ناک میں دم کر دیا گیا ہو، اس نے بھرپور کوشش بھی کر لی ہو، دونوں فیملیز نے بھی کوشش کر لی ہو جو شریعت کا حکم ہے، بالآخر وہ اس نتیجے پر پہنچا ہو کہ نہیں، اب نبھا نہیں ہو سکتا.
صحیح.
اب اس نے اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے جب طلاق دی ہوتی ہے تو ظاہر ہے شریعت اس کو اس بات کی اجازت دیتی ہے.
ٹھیک ہے.
اب جب وہ یہ عمل کرتا ہے، ایک تو جرمانہ لگایا جاتا ہے اور دوسرا اس کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے کہ اس کے گھر پہ کوئی آئے گا جائے گا نہیں، اس کو کوئی اپنی شادی کی محفل میں نہیں بلائے گا، اس کو اگر کوئی غمی والا معاملہ ہو جائے اس میں بھی اس کو نہیں بلایا جاتا، اس کی شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے. ہاں، خلع وغیرہ کے معاملے میں صرف اتنا علماء نے فرمایا ہے کہ اگر عورت نے خلع کا مطالبہ کیا اور غلطی اگر شوہر کی ہے تو اس کو چاہیے کہ یہ لڑکی سے کچھ بھی نہ لے، اس کو خلع دے دے، اور اگر غلطی لڑکی کی ہے تو فقط جو مہر مقرر ہوا تھا فقط مہر لے لے، مہر سے زیادہ اس سے مطالبہ نہ کرے.
ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ایک ویڈیو سوال ہمارے پاس موجود ہے، اس کو بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی چلائیے.
میرا سوال یہ ہے کہ امانت والی رقم میں سے جو پروفٹ آتا ہے اس کا مالک کون ہے؟
غالباً یہ کہ پیسے کسی نے امانت دی اور اس کو آگے لگا دیا، تو پروفٹ پیسے والے کا ہے یا جس کے پاس امانت رکھی گئی؟
دیکھیں، یہاں اولاً تو یہ دیکھا جائے گا کہ سامنے والے نے جب امانت رکھوائی تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے یا میری رقم اپنے پاس رکھ لو، مجھے ابھی اس کی حاجت نہیں ہے.
اچھا،
اپنے پاس سنبھال کے رکھ لو، کہیں تمہیں ضرورت پڑے تو ضرورت میں استعمال بھی کر لینا. تو ابھی تو وہ امانت ہی ہے، اور جب ساتھ ہی اس نے اس بات کی بھی اجازت دے دی کہ آپ اپنے کسی کام میں لگانا چاہیں، کسی ضرورت میں لگانا چاہیں، کاروبار میں لگانا چاہیں تو لگا لیجئے گا، میری طرف سے اجازت ہے، تو اب جب وہ اس کو استعمال کرے گا تو اب اس کی قرض کی حیثیت ہو جائے گی. تو اس میں شرعی طور پر کوئی حیثیت نہیں ہے. قرض آپ نے کسی سے لیا ہے، اب آپ اس سے لاکھوں روپے نفع کمائے، وہ آپ کا ہی کہلائے گا. ہاں، اگر کسی نے رقم یوں دی ہے کہ یہ امانت ہے اور یہ امانت کے طور پر ہی رہے گی، سنبھال کے رکھنا ہے، اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، اب اگر اس نے اس رقم سے نفع اٹھایا اس کی اجازت کے بغیر، اب نفع کی اگر صورت ہوگی تو اس پہ لازم ہوگا دو حکم ہوں گے. ایک تو یہ حکم ہوگا کہ یا تو اس رقم کو یہ صدقہ کر دے، اور دوسرا حکم یہ ہوگا کہ جس کی امانت تھی، جس کے پیسے سے اس نے پیسہ کمایا، یہ رقم اسی کو دے دے، اور اسی کو دے دینا زیادہ بہتر ہے.
ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. میسج جو آج ابھی موصول ہوا کہ کیا مکڑی انسپائڈر کو مارنا جائز ہے یا اس کو مارنا منع ہے؟
جائز ہے، شریعت پہ کوئی حرج نہیں ہے. خام خام کیڑے مکوڑوں کو مارا بھی نہ جائے. اور اگر کوئی اذیت پہنچتی ہے، کسی وجہ سے کوئی تکلیف ہے، کھانے پینے کی اشیاء میں آ جاتے ہیں یا دیگر وجہ سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر مار سکتے ہیں، دوا وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں مارنے کے لیے.
ٹھیک ہے. نماز قضا کا طریقہ یہ پوچھ رہے ہیں، یہ سوال اکثر آتا ہے، ارشاد فرما دیں گے.
دیکھیے، قضا نماز جس طرح سے عام نماز کی ادائیگی کی جاتی ہے اسی طرح سے قضا نماز کی ادائیگی کی جاتی ہے.
اب
قضا نماز میں یہ ہے کہ آپ کو فقط فرائض کی ادائیگی کرنی ہے, اور جو عشاء کی نماز ہے اس میں فرض کے ساتھ ساتھ وتر کی ادائیگی بھی کرنی ہے. پھر علماء نے یہ فرمایا کہ جس کی بہت زیادہ جس پر نمازیں قضا ہوں تو اب جب وہ نماز کی ادائیگی کرے تو علماء نے فرمایا کہ اس کو سہولت ہے. یہ جو سہولت میں بیان کرنے لگا ہوں یہ عام آدمی کو بھی ہے, یعنی جس کی کوئی نماز قضا نہیں ہے وہ وقت کی نماز بھی اگر پڑھ رہا ہے وہ بھی اگر اس انداز سے نماز پڑھے گا نماز اس کی بھی ہو جائے گی, مگر اس کو چاہیے کہ وہ مکمل نماز کی سنن مستحبات کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرے. مگر جس کی زیادہ نمازیں قضا ہیں اب اس کو بہت زیادہ نمازوں کی ادائیگی کرنی ہے تو اس میں علماء نے یہ فرمایا کہ اب جب یہ نماز کی ادائیگی کرے تو رکوع اور سجدے کی جو تسبیحات ہیں تین تسبیح کی جگہ وہ ایک ایک تسبیح پڑھتا رہے. مگر یہاں پہ اس بات کا دھیان رکھنا ہوگا کہ ایک تسبیح جب پڑھنی ہے تو جب رکوع میں جائے تو تسبیح کا آغاز کرے, اور جب تسبیح ختم ہو جائے پھر رکوع سے اٹھے. سجدے میں بھی اسی طرح کرے. چار رکعت والی نماز ہے تو اس میں جو ہے وہ جب نماز کی ادائیگی کرے گا قعدہ اخیرہ جب اس کا آئے گا تو اس میں اس کو اس بات کی اجازت ہے کہ اللہم صلی علی محمد و آلہ, مختصر سا درود پاک پڑھ کے سلام پھیر دے, اس بات کی اس کو اجازت ہے. تو یوں کر کے جو ہے یہ نمازوں کی ادائیگی کر سکتا ہے تاکہ جلدی نمازوں کی ادائیگی ہو جائے.
باقی یہ ساری چیزیں اجازت کی حد تک ضروری نہیں ہیں,
ضروری
پڑھے تو اچھی بات ہے. مکمل جو تسبیح
ظاہر ہے جو نماز کے فرائض ہیں جو نماز کے واجبات ہیں وہ تو سب کو ہی پڑھنے ہیں, جو ادا پڑھنے والا ہے وہ بھی پورے کرے گا, جو قضا پڑھنے والا ہے وہ بھی پورے کرے گا. یہاں چند سنتیں ہیں جن کی اجازت دی کہ یہ ان پر عمل نہ کرے اور جو ہے وہ جلدی جلدی اپنی نمازوں کی ادائیگی کرے تاکہ جو فرض اس کے ذمہ لازم ہے اس سے سبک دوش ہو سکے.
ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلے گا.
بلال خان ہند کے شہر اعظم گڑھ ضلع سے. میرا سوال یہ عرض ہے کہ ہم لوگ 60-70 گرام کا چاندی کا چین پہن سکتے ہیں کہ نہیں گلے میں؟
مرد کے حوالے سے غالباً پوچھ رہے ہیں کہ 60-70 گرام چاندی کا چین گلے میں پہننا ہو تو کیا حکم؟
دیکھیں مرد کو جو چاندی کی اجازت دی ہوئی ہے وہ فقط اتنی ہے کہ وہ ایک انگوٹھی پہن سکتا ہے. اس کا وزن بھی 4.5 ماشے سے کم ہونا چاہیے اور اس میں ایک نگ بھی ہونا چاہیے. کہ نگ نہیں ہوگا تو وہ چھلا ہوگا, اور چھلا پہننے کی شرعی طور پہ اس کو اجازت نہیں ہے. فقط اس کی اجازت ہے. اس کے علاوہ مرد کو کسی بھی دھات کی, چاہے وہ سونا ہو چاہے چاندی ہو چاہے دیگر کوئی بھی دھات ہو, اس کے زیورات وغیرہ پہننا, کڑے پہننا, انگوٹھیاں پہننا, اسی طرح لاکٹ وغیرہ پہننا, اس کی شرعی طور پہ اس کو اجازت نہیں ہے.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. ایک ویڈیو سوال چلائیے گا.
مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ اجنبی کو جو ہے خون کا عطیہ کرنا کیسا ہے؟
اجنبی کی قید لگائی ہے لیکن مطلقاً ہی فرمائی کہ خون کا عطیہ کرنا کیسا ہے؟
خون دینے کی شرعی طور پر اجازت ہے.
اچھا.
جب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مریض کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ اب اس کو خون کی حاجت ہوتی ہے تو اس وقت اگر خون دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں. آپ کا کوئی قریبی عزیز ہے اس کو بھی دے سکتے ہیں. آپ کا جاننے والا نہیں ہے یعنی اجنبی ہے اور اس کو خون کی ضرورت ہے اس کو بھی دے سکتے ہیں.
ٹھیک ہے کسی کو بھی دیکھتے ہیں لیکن حاجت کے وقت
ضرورت کے وقت دیا جائے.
اس کی تفصیل ارشاد فرمائی ہے. کیا یو کے میں رہنے والے پاکستان میں اپنی قربانی کر سکتے ہیں؟
جی بالکل کر سکتے ہیں. جو شخص دوسرے ملک میں رہتا ہے وہ پاکستان میں اپنی قربانی کروانا چاہتا ہے, یہ پاکستان والا دوسرے ملک میں قربانی کروانا چاہتا ہے تو اس کی شرعی طور پہ اجازت ہے. کوئی حرج نہیں ہے. اس کو وکیل بنا دیں, رقم وغیرہ اس کو بھیج دیں, اب وہ خریداری کرے گا, خریداری کر کے ان کی طرف سے قربانی کر دے گا. مگر یہاں اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ جس نے جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے اور جہاں قربانی کی جا رہی ہے دونوں ہی جگہ پر عید کا وقت ہونا ضروری ہے, قربانی کا وقت ہونا ضروری ہے. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہاں ہمارے یہاں ایک دن پہلے عید ہو جاتی ہے, وہاں پر ایک دن بعد عید ہوتی ہے, تو جو درمیان والے دو دن ہیں ان میں قربانی ہو سکے گی. ایک تو اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. دوسرا اس بات کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے کیونکہ جیسے یورپین ممالک وغیرہ ہیں تو ہمارا اور وہاں کا کافی زیادہ 6-6, 7-8 گھنٹے کا فرق ہے وقت کے اعتبار سے بھی. کیونکہ جو قربانی کا ٹائم ہے وہ 10 ذوالحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12 کی غروب آفتاب تک ہے,
مغرب کی نماز.
تو اس چیز کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. ایک تو دنوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے اور پھر ظاہر ہے وقت کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے. یہاں پر دن تو وہی ہے مگر یہاں پر سورج غروب ہو چکا ہے اور وہاں پر ایسا نہیں ہے, تو اس طرح کے مسائل ہو سکتے ہیں. تو عمومی طور پر جو پہلے 20 کے دو دن ہیں ان میں قربانی ہو جائے گی آسانی سے. آپس میں معلومات بھی حاصل کر لیں کیا ٹائمنگ ہے, کیا دن ہے, تو اس کے اعتبار سے قربانی
سیم ڈیز ہو بھی گئے لیکن وقت کا ڈفرنس رہے گا. جیسے یو کے کا پاکستان سے پانچ
وقت کا ڈفرنس اگر تو وقت کا ڈفرنس یوں ہے کہ ہے وہاں بھی ایام قربانی ہی یہاں بھی ایام قربانی ہی ہیں پھر تو شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں ہے. وقت کے ڈفرنس اگر یوں ہوا کہ یہاں پر
دونوں کا تیسرا دن ہے لیکن ایک کے مغرب جلدی ہو جاتی ہے اور ایک کی ابھی باقی ہے تو اس دوران نہیں کر سکیں گے کیونکہ عید ایک کی ختم ہو
چکی ہے. طرف عید کا وقت ختم ہو چکا اور دوسری طرف جو ہے وہ عید کا وقت باقی ہے تو اب قربانی نہیں کر سکیں.
ٹھیک ہے. صدقہ واجبہ جو واجب ہو چکا صدقہ صدقہ فطر ہے جیسے مثال کے طور پر اس کی رقم تھوڑی تھوڑی دینے سے بھی کیا ادا ہو جاتا ہے پورا نہ دیا تھوڑا تھوڑا کر کے دیتے رہے زیادہ رقم اگر بنے.
جی بالکل ایسا کر سکتے ہیں جبکہ شریعت کی طرف سے اجازت ہو. جیسے صدقہ فطر کے متعلق آپ نے کہا کہ صدقہ فطر جب بھی دیا جائے وہ ادا ہی ہے وہ قضا نہیں ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے بھی دیا جا سکتا ہے. پھر اگر زکوٰۃ ہے تو اس میں اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ جب زکوٰۃ کا آپ کا سال پورا ہو گیا اب ادائیگی لازم ہو گئی تو اب اس میں تاخیر کرنے کی شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے. تاخیر کریں گے تو گناہگار ہوں گے.
ایڈوانس دینی ہے تو
ہاں ایڈوانس دینی ہے تو تھوڑی تھوڑی کر کے دے سکتے ہیں. ایک شخص کو معلوم ہے کہ میرے پاس 5 لاکھ روپیہ موجود ہے 5 لاکھ کاروبار میں لگا ہوا ہے اس کی رولنگ چل رہی ہے اس کو پتا ہے کہ اگلے سال تک بھی اتنی رقم عمومی طور پہ موجود ہوتی ہے
ٹھیک ہے
تو اب وہ آہستہ آہستہ دینا چاہے تو سال کے درمیان میں زکوٰۃ اپنی نکالتا رہے اور سال کے اینڈ میں اس کا حساب کر لے. جیسے مثال کے طور پر 50,000 زکوٰۃ بنی 40,000 روپے یہ دے چکا ہے تو 10,000 روپے ابھی ادائیگی کر دے.
ٹھیک ہے. اسی طرح صدقہ فطر بھی جیسے دو بندوں کو دینا چاہے 100 روپیہ تھا اس دفعہ پاکستان میں تو 50 اس کو دے دیے 50 اس کو تو یہ بھی
کوئی حرج نہیں ہے دے سکتا ہے.
ٹھیک ہے. عام طور پہ صدقہ فطر پورا ہی ادا کیا جاتا ہے لیکن تھوڑا آدھا کسی انداز سے بھی دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں. جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام بھی ہمارے سلسلے کا حصہ ہوتے ہیں ان سے بھی ایک سوال ہم لیتے ہیں. جی سوال کیجیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مفتی صاحب کے بارے میں میرا سوال یہ ہے کہ کیا بھینس کی قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ جواب ارشاد فرمائیں.
بھینس کی قربانی ارشاد فرما دیں.
بھینس کا متعلق اصل میں بعض علاقوں کے اندر یہ معروف ہے مسلمانوں میں ہی کہ بھینس کی قربانی نہیں ہو سکتی. اسی طرح جو بھینس کا مذکر ہے جس کو بھینسا یا کٹا بھی کہا جاتا ہے تو اس کے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی قربانی نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگ اس کے گوشت کو اچھا نہیں سمجھتے. وہ دودھ وغیرہ کے لیے جو ہے وہ بھینس زیادہ تر استعمال ہوتی ہے تو اس کے گوشت کو بعض لوگ اچھا نہیں سمجھتے. اس اعتبار سے لوگ کہتے ہیں کہ اس کی قربانی نہیں ہو سکتی. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. بیل کی قربانی بھی ہو سکتی ہے اور یوں ہی بھینس کی قربانی بھی ہو سکتی ہے اور بھینسے کی قربانی بھی ہو سکتی ہے.
جزاک اللہ. جی ایک آڈیو چلا دیجیے.
سوال یہ ہے کہ حج کے حج کل لوگ جاتے ہیں بعض لوگ یعنی تھوڑے ایام کے لیے جاتے ہیں نا چند ایام کے لیے 15-20 دن کے لیے جاتے ہیں تو کیا ان پر جو ہے نا نماز جب وہ اکیلے میں پڑھتے ہیں تو سفرانہ پڑھیں گے یا پورا نماز پڑھیں گے؟
شارٹ پیکٹ میں گئے تو نماز کا
کم دنوں کے لیے جاتے ہیں. جیسے 15 یا 20 دنوں کے لیے گئے تو ظاہر ہے مکہ المکرمہ میں بھی حاضری ہوتی ہے اور مدینہ المنورہ میں بھی حاضری ہوتی ہے تو کسی بھی جگہ پر جو ہے وہ 15 دن مکمل نہیں ہوتے. تو جب کسی بھی جگہ پہ 15 دن مکمل نہیں ہو رہے تو یہ شرعی طور پر مسافر کہلائیں گے اور قصر نماز پڑھیں گے.
اگر 15 ہو جائیں تو پھر
اگر 15 دن مکمل ہوں گے معلوم ہے کہ مکہ المکرمہ میں 15 دن ہوں گے مینا جانے سے پہلے پہلے.
جی جی.
یا مدینے میں تو عمومی طور پر خیر ہوتے تو نہیں ہیں. یا مدینے میں 15 دن کسی کا قیام ہے تو اگر ایسی کیفیت ہوگی تو مکمل نماز کی ادائیگی کرنا
یہاں پر وہ 15 دن ہے.
جی
اگر مکے میں ہے تو مکے میں مدینے تو مدینے میں. ٹھیک ہے. جی ایک اور کال چلائیے.
سوال یہ تھا آپ سے قسطوں پہ چیزیں ملتی ہیں. اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ حرام کار پہ قرار دیا ہے لیکن لوگ قسطوں پہ چیزیں بیچتے ہیں. مطلب ایک چیز 3,000 روپے کی ہے اور وہ چیز 4 یا 5,000 کی بیچتے ہیں. اگر کوئی شخص 1,000 یا 2,000 کرے دیتا ہے بس وہ قسطیں بڑھا دیتے ہیں. یہ قیمت بڑھا دیتے ہیں کیا وہ ہمارے مذہب میں حلال ہے یا تو قیمت بڑھا کر پھر بیچنا یا حرام ہے؟
اس کو سود ہی سمجھا جاتا ہے.
جی عمومی طور پہ اس کو سود سمجھا جاتا ہے اور اسی وجہ سے سائل جو ہے وہ کافی جذباتی بھی ہیں. ان کے جو جذبات ہیں وہ اسی اعتبار سے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو سود قرار دیا ہے تو پھر اس کا کاروبار لوگ کرتے ہیں, نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں وہ بات یہ ہے کہ جو شخص بیچنے والا ہے اس کو اس بات کی شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ اپنی چیز جتنے میں چاہے فروخت کر دے.
ٹھیک ہے.
اس کو اس بات کی اجازت ہے.
ٹھیک ہے.
اب جو اس سے خریدنے والا ہے جب وہ اسے خریدنے کے لیے جاتا ہے وہ چاہے تو لے چاہے تو نہ لے. اس میں غبن فاحش کی جو صورتیں ہیں, واپس کرنے کی جو صورتیں ہیں, وہ اس سے علیحدہ ہیں. صرف یہ مسئلہ سمجھا رہا ہوں کہ اس اعتبار سے شریعت نے اس کو اس بات کی بھی اجازت دی ہے اور اس بات کی بھی اجازت دی ہے کہ جب اپنی چیز نقد بیچے, ہاتھوں ہاتھ رقم وصول کر رہا ہے تو اس کی قیمت اور رکھ سکتا ہے, اور جب اپنی چیز ادھار بیچے تو اس کی قیمت
اور
کوئی اور رکھ سکتا ہے. اس کو اس بات کی شرعی طور پر اجازت ہے.
ٹھیک ہے.
اور اگر کاروباری حوالے سے دیکھا جائے, کاروباری حوالے سے بہت سارے لوگوں میں ایسی باتیں رائج ہیں کہ جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص نے میرے پیسے اتنا عرصہ روک کے رکھے تھے لہٰذا اب میں اس سے زیادہ پیسے لوں گا. جیسے کسی نے کسی کو قرض دیا 5 لاکھ روپے, اب اس نے کہا میں ایک سال میں تمہیں لوٹا دوں گا. اس نے 5 سال گزار دیے تو اب یہ کہتا ہے کہ نہیں, میرے 5 لاکھ روپے اس کے پاس رکھے رہے تھے لہٰذا اب میں اس سے 5 لاکھ روپے نہیں 6 لاکھ روپے لوں گا. تو اس کی تو شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے کیونکہ یہ تو خالصتاً سود ہوگا,
اضافہ لے رہا ہے,
یہ سود ہوگا.
ٹھیک ہے.
اسی طرح جو کاروبار کرنے والا شخص ہے, جب وہ اپنی کوئی چیز بیچتا ہے اس کو فوراً جب پیسے حاصل ہوں گے تو وہ اپنا نفع اپنے پاس رکھے گا, پھر دوبارہ دوسرا مال لے کے آئے گا, پھر اس کو بیچے گا. یوں اس کی ایک رولنگ چلتی رہتی ہے, اس کو نفع زیادہ پہنچتا ہے. اب جب اس کو پتا چلتا ہے کہ سامنے والا شخص جب میرے پاس لینے کے لیے آیا ہے, سامنے والے کی ضرورت بھی ہوتی ہے کہ وہ ایک دم پیسے نہیں لے سکتا, تو اب وہ طریقہ یہ اختیار کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے, یہ چیز جیسے بائک ہے, 40,000 روپے کی وہ بیچتا ہے عام طور پر, جب اس کو ہاتھوں ہاتھ رقم مل جاتی ہے,
ٹھیک ہے,
سامنے والا کہتا ہے کہ میں 2 سال میں آپ کو اس کی رقم دوں گا, تو وہ کہتا ہے میں یہ بائک آپ کو 40,000 روپے کی نہیں 45,000 روپے کی یا 50,000 روپے کی بیچتا ہوں. تو اسی وقت اگر قیمت طے ہو جاتی ہے,
ٹھیک ہے,
تو اس میں شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں ہے.
ٹھیک,
یہاں پہ حرج صرف اسی صورت میں ہے, جیسے مثال کے طور پر اس نے 40,000 روپے کی اس کو بائک دے دی
بیچنے,
یا 45,000 کی بائک دے دی, 6 مہینے کا ان کا وقت طے ہوا کہ 6 مہینے میں پیسے دے دیے جائیں گے. اب 6 مہینے پورے ہو گئے, ابھی تک اس نے پیسے نہیں دیے, اب وہ کہتا ہے میں آپ کو 2 مہینے کے بعد پیسے دوں گا. اب وہ کہتا ہے یہ جو 2 مہینے مزید تم مجھ سے لے رہے ہو, اس کے بدلے میں 5,000 روپے میں تم سے اور لوں گا.
ٹھیک ہے.
تو اب یہ جو 5,000 روپے مزید وہ لے رہا ہے, یہ کسی چیز کا عوض نہیں ہے, کیونکہ چیز کا جو عوض تھا وہ 45,000 روپے طے ہو چکا تھا, 45,000 روپے میں بیچ دی تھی اس نے. اب یہ جو 5,000 روپیہ وہ لے رہا ہے, یہ مدت کے مقابلے میں ہے, وقت کے مقابلے میں ہے, اور جب یہ وقت کے مقابلے میں اس کے عوض میں کوئی چیز اس نے بیچی نہیں ہے تو اب اس کو سود قرار دیا جائے گا.
اچھا.
اس کی شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے, اور ہمارے یہاں عام طور پر تو ایسا ہوتا نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
بائک والا ہے, اس نے بھی قسطیں بنائی ہوئی ہیں کہ سال کی قسطوں میں لیں گے تو یہ قیمت ہے, 2 سال کی قسطوں میں لیں گے تو یہ قیمت ہے, 3 کی قسطوں میں لیں گے تو یہ قیمت ہے. باقاعدہ قیمت طے کر لی جائے.
صحیح.
جب بات چیت ہو طے کر لیا جائے کہ میں 2 سال میں پیسے دوں گا اور چیز کی قیمت جو ہے وہ اتنی ہوگی, اتنی ڈاؤن پیمنٹ کی جائے گی اور اتنی اتنی قسط دی جائے گی.
جی جی.
پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو دکاندار کی طرف سے لازم ہوتی ہے, بیچنے والے کی طرف سے لازم ہوتی ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر لیٹ ہوا تو آپ کو جرمانہ دینا پڑے گا.
یہ جائز
تو
نہیں.
اس کی بھی شرعی طور پر اجازت نہیں
ہے. باقی قسطوں کا کاروبار جائز ہے. جو جی. عام سادہ
جو طریقہ کار ہے شریعت کے مطابق, جو طریقہ کار ہے اس کی شرعی طور پر اجازت ہے.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. اور اگر آپ مزید معلومات حاصل کرنا چاہیں تو ہمارے سابقہ سلسلے بالخصوص احکام تجارت کے سلسلے خاص طور پر قسطوں کے کاروبار سے متعلق ہوئے, ان کو آپ جو ہے وہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیجئے اور اس کا سماعت کیجئے, انشاءاللہ مزید وضاحت ہو جائے گی.
یہاں ساحل نے جو سوال کیا, جیسے کہ میں نے کہا کہ وہ کافی جذباتی بھی تھے اور اس بات کو مد نظر رکھ کے کہ کیونکہ یہ سود ہے لہٰذا نہیں ہونا چاہیے,
جی جی,
تو بعضوں کا ذہن میں ایسی بات آتی ہے.
ٹھیک ہے.
تو دیکھیں, ہم نے اس کو فالو نہیں کرنا, اس کے پیچھے نہیں چلنا جو بات ہمارے ذہن میں آ گئی ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کس چیز کو شریعت مطہرہ نے جائز قرار دیا ہے اور کس چیز کو ناجائز قرار دیا ہے. بظاہر اگر ہمیں ایسا محسوس ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایک ذہن میں بات آ جاتی ہے, بظاہر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے, تو اس بات کو مد نظر نہیں رکھنا ہے. کیونکہ بہت سارے لوگوں کو ایسا دیکھا گیا ہے کہ ان کے ذہن میں اگر کوئی بات آ جاتی ہے تو اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے,
ٹھیک ہے,
بس یہ نہیں ہونا چاہیے. حالانکہ جب ان کو مسئلہ بھی بتایا جاتا ہے, شریعت کا حکم بھی بتایا جاتا ہے, وہ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اگر آپ کے ذہن تک ایسی کوئی بات ہے, آپ اس کام کو کاروبار کو نہیں کرنا چاہتے, وہ ایک علیحدہ بات ہے, مگر جو لوگ کر رہے ہیں ان کو منع نہ کیا جائے, جبکہ وہ شریعت کے مطابق کر رہے ہیں اور شریعت ان کو اس بات کی اجازت بھی دیتی ہے اور اس کو سود بھی قرار نہیں دیتی.
ٹھیک ہے, بالکل اس پر لڑائی والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. بعضوں کو دیکھا ہے بالخصوص معذرت کے ساتھ, بعض بزرگ جو ہیں کہ وہ مسائل ان کے ذہن میں بیٹھے ہوتے ہیں پرانے, اور اب کوئی ان کو درست مسئلہ بتائے تو چونکہ ان کے دماغ میں ایک چیز چل رہی ہوتی ہے یا قیاس کر رہے ہوتے ہیں کسی کو، تو وہ نہیں مانتے ہیں، اور اس صورت میں صحیح بتانے والے پر بھی بہتان تراشیاں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو اس سے اجتناب کرنا بہتر ہے، نہ ہی کیا جائے، جو عالم ہے اس سے رابطہ کیا جائے، وہ جو کہے اس پر عمل کی کوشش کی جائے۔ جی ایک اور کال چلائیے گا۔
سر میں غلام رسول باغ سے بات کر رہا ہوں، یہ حق میں ہے تو میں نے انفارمیشن لینی تھی کہ کیا یہ شادی کے فوراً بعد ادا کرنا ضروری ہے؟
حق مہر کا پوچھ رہے ہیں غلام رسول بھائی، واقعی
دیکھیں حق مہر کی جو ہے وہ مختلف صورتیں علماء نے بیان کی ہیں،
ٹھیک ہے،
اب ان میں سے کوئی بھی حق مہر ایسا نہیں ہے کہ وہ فوراً دینا ضروری قرار پا جاتا ہے، جیسے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات بھی ہوتی ہے کہ جیسے حق مہر ایک معجل رکھا جاتا ہے،
معجل
کے ساتھ
جلدی
فوراً ادا کرنا ہے، اور ایک معجل رکھا جاتا ہے جس کی کوئی مدت طے کر دی جاتی ہے، ایک غیر معجل رکھا جاتا ہے جس کی کوئی بھی مدت طے نہیں کی جاتی
ہے۔
تو اب جو معجل ہے یعنی جو جلدی ادا کیا جانا ہے، اس کے بارے میں بھی لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اس کی ادائیگی فوراً لازم ہے، اگر یہ فوراً شوہر نے ادا نہیں کیا تو اس کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہوگا، یہ بات لوگوں کے ذہن میں ہوتی ہے۔ اگرچہ جب معجل طے کیا ہے، جتنا معجل طے کیا ہے وہ وقت پہ دے دینا چاہیے، جلدی دے دینا چاہیے، مگر ایسا نہیں ہے کہ اگر اس نے نہیں دیا تو معاذ اللہ وہ گناہگار ہوگا۔ ہاں اس کے دیگر احکام ہیں عورت کے اعتبار سے کہ عورت خود کو اپنے آپ کو اس سے روک سکتی ہے، وہ سفر میں لے جانا چاہے تو اس کو منع کر سکتی ہے، دیگر احکام ہیں وہ
نکاح ہو جائے گا، نکاح منعقد ہو جائے گا،
جی نکاح منعقد ہو جائے گا،
ٹھیک ہے۔ باقی یہ کہ معجل ہے تو جلدی ہی دینا چاہیے،
جی جی معجل ہے تو فوراً دینا چاہیے، عورت اس کا مطالبہ کر سکتی ہے، معجل ہے یعنی مدت مقرر کی ہے، جب وہ مدت آ گئی تو اب عورت اس کا جو ہے وہ مطالبہ کر سکتی ہے، اور غیر معجل ہمارے یہاں جو عمومی طور پر ہے کہ جب شوہر کا دل چاہے وہ اس کی ادائیگی کر دیتا ہے۔
اگر یہ سمجھ نہ آ رہی ہے تو نکاح خواہ جو ہے ان سے سمجھ لیا جائے،
جی ان سے معلومات
حوالے سے کہ مجھے کتنی رقم ابھی دینی ہے، کتنی بعد میں دینی ہے، کسی کون سی ہے جس کی کوئی مدت ہی نہیں ہے، تو یہ ان سے سیکھ لیا جائے، سمجھ لیا جائے، اور بالخصوص جو نکاح کرنا چاہتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ نکاح اور طلاق کے مسائل، نکاح کے مسائل بھی اور طلاق کے مسائل بھی وہ پڑھ لیں، سمجھ لیں، کسی سنی عالم سے سیکھ لیں، ان کو سنا بھی دیں، اور اگر آپ سننا چاہتے ہیں کسی سے تو پھر جو دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے اندر فرض علوم کورس ہوا تھا چند سال پہلے، الحمدللہ اس کی ڈی وی ڈی بھی موجود ہے، میموری کارڈ بھی مکتبۃ المدینہ سے آپ حاصل کر سکتے ہیں، اور دعوت اسلامی کے ویب سائٹ پر یہ آڈیو ویڈیو کی صورت میں بھی موجود ہے، آپ اس کو وہاں سرچ کیجئے، ڈاؤن لوڈ کیجئے، اس میں نکاح اور طلاق کے مسائل بھی الحمدللہ بیان کیے گئے، ہمارے سلسلے بھی اس حوالے سے متعدد مرتبہ ہوئے، خاص طور پر مہر کے حوالے سے بھی پورے پورے سلسلے ہم نے کیے، آپ ان کو بھی جو ہے وہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ دارالافتاء اہل سنت کی ایک موبائل اپلیکیشن بھی ہے، جو آپ سلسلہ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اس طرح کے اور بھی جو سلسلے ہوئے ان کے بھی بہت سارے مدنی گلدستے کلپس وغیرہ بنا کر جو موبائل اپلیکیشن ہے دارالافتاء اہل سنت کی، اس کے اندر ڈال دیے گئے، اور یہ سلسلہ جاری ہے، اور اگر آپ رجسٹرڈ ہو جائیں گے اپلیکیشن کے ذریعے تو روزانہ آپ کو اس کا میسج بھی آئے گا، یا جب جب اپلوڈ کیا جائے گا اپلوڈ کا آپ کو میسج آئے گا، جس سے پتہ چل جائے گا کہ کون سی نئی چیزیں اس میں ڈالی گئیں۔ اسی طرح تحریری فتاوی، لکھے ہوئے جو فتوے ہیں، ایک تو ہے ویڈیو کلپ یا لکھے ہوئے فتوے، الحمدللہ وہ بھی اس موبائل اپلیکیشن کے اندر موجود ہیں، دارالافتاء اہل سنت، اس اپلیکیشن کو آپ پلے سٹور سے جا کر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، یا پھر وہاں جا کر دعوت اسلامی ایپس لکھیے، جتنی بھی دعوت اسلامی کی مجلس سے آئی ٹی نے اپلیکیشن بنائی ہیں وہ بھی حاصل ہو جائیں گی، وہ بھی نظر آئیں گی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ دارالافتاء اہل سنت کی اپلیکیشن بھی آپ کو مل جائے گی۔ ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، جی چلائیے۔
بچپن میں میرے سے غلطی ہوئی تھی کہ ہم نے چند دوستوں نے مل کر کسی اجنبی آدمی کے گھر کا بکرا ہم نے چھپا کے ذبح کر کے کھا لیا، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ اس بندے کا نام کیا ہے، اور اب میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کا کفارہ ادا کریں، تو رہنمائی فرما دیں، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔
جی حضور،
دیکھیے کفارے کی صورت، ایک تو اس میں یہ لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے
توبہ کی جائے،
باقی یہ ہے کہ اگر اس شخص کا معلوم ہے کہ جس کا جانور چرا کے ذبح کر کے اس کو استعمال کر لیا، اس شخص کے بارے میں معلوم ہے تو اس سے معذرت طلب کی جائے، اس سے معافی طلب کی جائے، ظاہر ہے عاجزانہ طور پر اس کے ساتھ اگر گفتگو کریں گے تو وہ انشاءاللہ عزوجل وہ معاف کر دے گا۔ اب اس میں گھبرائیں نہیں کہ اس طرح کا مسئلہ ہو گیا تھا، ابھی اگر اس کے پاس جائیں گے تو وہ سامنے سے ناراض ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ جتنی رقم اس وقت اس کی بنتی تھی اس کے اعتبار سے اندازہ کر لیں. اگر وہ شخص نہیں ملتا پتہ نہیں چلتا تو اتنی رقم جو ہے وہ صدقہ کر دیں.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائی, آج آپ نے مختلف امور پر شرعی رہنمائی حاصل کی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی جل امین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لے.